حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم نے اب تک 14 احادیث طیبہ کا درس سن لیا ہے۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زبردست حدیث مبارکہ جو انسان کی تربیت میں انتہائی معاون ہے، مددگار ہے، کہ اگر انسان اس حدیث پاک کو اپنے نصب العین میں لے لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی شخصیت ایسی سنورے گی کہ جس کا فائدہ نہ صرف اس کی ذات کو ہوگا بلکہ معاشرے میں بھی وہ ایک بہترین فرد کے طور پر شمار ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے متعلقین ہیں ان کے اندر سکون رہے گا، معاشرے میں امن رہے گا، یعنی اس کی اپنی ذات کے تعلق سے۔ 15ویں حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الخامس عشر، یعنی 15ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی والی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، تکریم کرے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہذا من جوامع الکلم وقد اشتمل الحدیث علی امور ثلاثہ تجمع مکارم الاخلاق الفعلیہ والقولیہ۔ یعنی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی جامع کلمات میں سے ہے، یعنی ان کلمات میں سے کہ جن میں الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معانی بہت زیادہ ہیں، اسباق بہت زیادہ ہیں، مدنی پھول اس میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ حدیث تین باتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تین باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اخلاق کی جو اعلیٰ اقدار ہیں، بہترین جو اخلاق ہیں، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہوں، بولنے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ فعل کے اعتبار سے ہوں، کام کے اعتبار سے ہوں، ان کو جمع کر لیتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک پر عمل کی وجہ سے اخلاق کے انتہائی درجے پر بندہ پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر والی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ چونکہ انسان مدنی الطبع ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکتا، انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر ہی رہنا پڑتا ہے، اور لازمی طور پر اس کو اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے دوسرے لوگوں سے گفتگو کرنا پڑتی ہے، یا طبیعت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دیگر افراد سے اس نے گفتگو کرنی ہے۔ اب گفتگو اس کی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے لیے اس کا قاعدہ بیان کر دیا کہ بات وہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر خیر ہو۔ یعنی خیر سے مراد یہ کہ اس کا نفع، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، وہ اس کو حاصل ہو یا دوسروں کو حاصل ہو، یعنی کم از کم اس کو حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بہتر یہ ہے کہ اس کا نفع دوسروں کی طرف بھی لوٹے، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو. اگر تو گفتگو وہ ایسی کر سکتا ہے تو اس صورت میں وہ گفتگو کرے، ورنہ پھر وہ خاموش رہے. اب یہ گفتگو جو بندہ کرتا ہے اس کے حوالے سے نبی رحمت شفیع امت کی کثیر احادیث طیبہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس زبان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ زبان کس قدر اہمیت کی حامل ہے. ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. امام احمد اپنی مسند میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. یعنی کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں رہتا، استقامت پذیر نہیں رہتا جب تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو. یعنی جو ایمان کا مقام ہے وہ دل ہے، دل کے اندر ایمان کا ہونا یہ ضروری ہے، اور دل اسی وقت مستقیم رہتا ہے، استقامت والا رہتا ہے جب اس کی زبان مستقیم رہے. یعنی اگر زبان پسلی تو زبان کے پھسلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پھسلے، اور دل پھسلنے کی وجہ سے اس کا ایمان ہی سلامت نہ رہے، ایمان کے اندر کسی طرح کی کمزوری آ جائے، ایمان میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو جائے. اس سے ہمارے سامنے زبان کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یخزن من لسانہ. یعنی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی زبان کا وہ ذخیرہ نہ کرے، خزانہ نہ کرے. یہاں پر یخزن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا کسی چیز کو. جیسے خزانہ ہوتا ہے عربی میں، اس کو خزانہ بولتے ہیں. تو اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو بعض چیزوں سے وہ روک کے رکھے. یعنی وہ کلام کہ جس میں کسی طرح کی کوئی خیر نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بھلائی نہ ہو، اس کلام سے اپنی زبان کو روک کے رکھے. یعنی بندہ ایمان کی حقیقت کو، ایمان کے اعلیٰ رتبے کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کہ اپنی زبان سے خیر کہے، اور کچھ کہنے کا اس کو دل چاہتا ہے لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں، نہ دنیا کی بھلائی، نہ آخرت کی بھلائی، نہ اپنی بھلائی، نہ دوسروں کی بھلائی، تو پھر اس میں اپنی زبان میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی خاموش ہو جاتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے. اگر بندہ ایسی حالت اپنی پیدا کر لے تو ایسا شخص ایمان کے اعلیٰ رتبے کو پہنچ سکتا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کی ترغیب دلائی، اور ہمارے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں اس کو کفل مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کا تالا. مطلب یہ کہ اپنی زبان پر مدینہ کا تالا لگائیں، یعنی ایسا تالا لگائیں کہ اس سے صرف اور صرف خیر نکلے، بھلائی والی باتیں نکلیں، کہ جس کے ذریعے سے اپنی ذات کو یا دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہو، فضول کلام اس سے نہ نکلے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور جامع حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. یعنی آدمی کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے لا یعنی ہو، غیر مفید ہو، فائدے مند نہ ہو، وہ اس کو چھوڑ دے. اب وہ چاہے کلام ہو، چاہے اس کے افعال ہوں، اس کو وہ چھوڑ دے گا تو اس کا اسلام بہترین ہو جائے گا. اور اس حدیث پر تفصیل کے ساتھ کلام ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر کر چکے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اچھی گفتگو کے حوالے سے اشارہ فرمایا، اور بندے کو زبان کے قابو رکھنے کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یعنی آدمی کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اس کی بات کو لکھتا رہتا ہے. یعنی اس بات کو بیان فرما کر یہ ارشاد فرما دیا گویا کہ آدمی جو بول رہا ہے اس پر توجہ رکھے کہ وہ بول کیا رہا ہے، کیونکہ اس کی بات کو لکھا جا رہا ہے، اس کی بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل اس کا اس نے حساب دینا ہوگا. اور بندہ بعض اوقات بات کرتا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی ذات کو ہوتا ہے چاہے دوسرے افراد کو ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس میں نہ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ گفتگو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، اور کبھی وہ نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کو اس گفتگو کا نقصان پہنچتا ہے، اور بعض اوقات اس کی گفتگو کا نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی زبان سے وہ گفتگو نکلتی ہے کہ جو نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور پھر معاشرے کے لیے نقصان دہ بعض اوقات تو ان کی دنیا کو تباہ و برباد کرنے والی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا، یعنی آدمی کوئی کلمہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا کہتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا ایک کلمہ کہہ دیا ہے، یعنی وہ اس کو اتنا بڑا کلمہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ ایک گفتگو کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، یعنی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کچھ کلمات ذکر کیے جس کا خود اس کو اتنا احساس نہیں۔ اور فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ تَعَالَى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، یعنی بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی پر مشتمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کلمہ کہہ دیا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر جا پڑتا ہے۔ یہ ہے بندے کا اخروی نقصان کہ جو زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا۔ دنیا کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، علماء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں، سمجھدار لوگ فرماتے ہیں کہ بندہ خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتاتا، بول کر ہمیشہ پچھتاتا ہے کہ اس نے بولا کیا، اگر وہ اس کا احساس نہ کرے کہ میں نے کیا بولا ہے اور پہلے سے وہ سوچ نہ لے، تول نہ لے کہ میں نے کیا بولنا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کلمہ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے کئی مرتبہ نقصان کا سبب بنتا ہے، اور بعض اوقات وہ کلمہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو زرد پہنچانے والا ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دے دی، تو یہ تمام کے تمام زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ دوسرے کو زرد پہنچانے والے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ ہوگا۔ اور بعض اوقات بندہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اسے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی کہ اس کا دینی معیار ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ دین کے دقیق معاملات کے اندر، دین کے مسائل کے اندر گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگ جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ زبان کا وہ نقصان ہوتا ہے کہ جو اس کی اپنی آخرت کو بھی خراب کرتا ہے، اس کے اپنے دین کو بھی خراب کرتا ہے، دوسروں کے دین کو بھی خراب کرتا ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر گفتگو کے آداب بیان کیے ہیں، اور خصوصی طور پر تین درجات علماء نے بیان کیے ہیں کہ بندے کو کون سا کلام کرنا چاہیے اور کون سا کلام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بندے کو کلام کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ میں جو کلام کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، کل بروز قیامت مجھے ایک ایک کلمے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کلام وہ کر رہا ہے وہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو نفع دے رہا ہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اس کلام کے اندر دوسروں کے لیے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ ہونا چاہیے، وہ لغو کلام نہیں ہونا چاہیے، وہ فضول کلام نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا کلام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی طرح کی شرمندگی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کامل مومنوں کی نشانی بیان فرمائی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کی یہ نشانی بیان کی کہ والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی فلاح پائی مومنوں نے، ان مومنوں نے کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور لغو چیز سے وہ اعراض کرتے ہیں، لغو بات سے وہ دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی ایسی بات کہ جس میں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں. نمبر دو, بعض اوقات گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جو مباح ہوتی ہے, کرنا درست ہوتا ہے, اسے کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ بندے کو حاصل ہوتا ہے نہ دوسروں کو حاصل ہوتا ہے, اگرچہ کہ اس کا گناہ نہیں, لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ ایسی گفتگو کی کثرت کو ناپسند کرتی ہے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ من کثر کلامہ کثر سقطہ, ومن کثر سقطہ کثرت ذنوبہ, ومن کثرت ذنوبہ کانت النار اولا بہ. یعنی جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے, جو بہت زیادہ بولتا ہی رہتا ہے, تو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور جس کے گناہ زیادہ ہوں تو آگ اس کے زیادہ لائق ہے, یعنی جہنم اس کے زیادہ لائق ہے. جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ جہنم کا کہیں مستحق قرار نہ پائے. اس لیے جو گفتگو وہ ہو کہ جس میں کسی طرح کا گناہ نہ بھی ہو تو اس سے بھی بندے کو جو ہے وہ کم سے کم وہ گفتگو کرنی چاہیے, اس میں بھی اچھی نیت بندے کو کرنی چاہیے تاکہ اس کی وہ گفتگو اس کے لیے آخرت کے لیے مفید ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں. ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. یعنی گفتگو زیادہ نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو گفتگو ہے وہ بکثرت نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو, کثیر اوقات میں بار بار اسے یاد کرتے رہو, اس کے پیارے بندوں کو یاد کرتے رہو, اس کے علاوہ دوسری گفتگو زیادہ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو گفتگو کثیر ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, وہ دل کی سختی کا سبب ہوتی ہے, دل کو وہ سخت کرتی ہے. اور فرمایا, وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. جو گفتگو بندے کے دل کو سخت کرنے کا سبب ہے, جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے کہ جس کا دل سخت ہے, جس کا دل سخت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور ہے. لہذا کثرت کلام یہ بندے کے دل کی سختی کا سبب بنتی ہے, اور دل کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے. البتہ گفتگو کبھی واجب ہوتی ہے, کرنا ضروری ہوتی ہے, اگر نہیں کریں گے تو اس صورت میں گناہگار ہوں گے. وہ گفتگو وہ کلام کیا ہے؟ نمبر ایک سب سے بڑھ کر تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے, یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے, یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ اچھا کام ہے, مسلمان کے بنیادی منصب میں سے ہے, بنیادی فرائض میں سے ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے گا اور انہیں برائی سے روکے گا. یہ ثواب کا کام ہے اور بعض اوقات یہ کرنا واجب ہوتا ہے. اگر بندے کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ سامنے والا جو گناہ کے اندر مبتلا ہے, میں اگر اسے سمجھاؤں گا اور میرے سمجھانے کی وجہ سے یہ راہ راست پر آ سکتا ہے, اس گناہ کو چھوڑ سکتا ہے, یہ اس کو ظن غالب ہے, تو اس صورت میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے پر واجب ہوگا, ضروری ہوگا کہ سامنے والے کو سمجھائے. جیسے استاد شاگرد کو, والدین اپنے بچے کو, یا دوست ایسا دوست کے سامنے والا اس کی بات کو مانتا ہے, یا کوئی بھی شخص کے جس کے بارے میں اس کا ظن غالب بنتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو میری بات کو یہ سمجھ لے گا, تو اب اس کو سمجھانا یہ واجب ہو جائے گا. اسی طرح جہاں شریعت مطہرہ نے گفتگو کا حکم دیا, مثلا کسی مفتی اسلام سے سوال کیا گیا اور اب اس پر جواب اس کا دینا واجب ہو گیا, تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو سمجھائے گا, اس کو اس کا جواب دے گا. یوں ہی کسی نے کسی کو سلام کیا تو سلام اگر ملاقات کا سلام ہے کہ جو سلام تحیت کہلاتا ہے, اس کا جواب دینا بندے پر واجب ہو گیا, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاموش رہے اور اشارے سے اس کو سلام کا جواب دے, بلکہ اس پر ضروری ہوگا کہ وہ اس کو سلام کا جواب دے گا. یوں ہی چھینک کسی کو آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواباً یرحمک اللہ کہنا ہی سامنے والے پر واجب ہوا کرتا ہے, اور اتنی آواز سے واجب ہوتا ہے کہ جس نے چھینکا ہے وہ سن لے, تو اتنی آواز سے جواب دینا بھی بندے کے اوپر لازم ہو جائے گا. اب یہاں پر خاموشی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, یہاں پر گفتگو کرنا یہ ضروری ہے. تو بہرحال بہر صورت بندے کو اپنی زبان پر یہ قابو رکھنا چاہیے اور وہی گفتگو کرنی چاہیے کہ جو اس کے لیے, دوسروں کے لیے, اس کی آخرت کے لیے اور اس کی دنیا کے لیے مفید ہو. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد یہ فرمائی کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ مسلمان کے کامل ایمان میں سے اور اس کے سچے اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ بیان کیے ہیں کہ کسی اور شریعت کے اندر ایسے حقوق بیان نہیں کیے گئے۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کی کہ انسان چونکہ مدنی تباہ ہے، یعنی اکیلا نہیں رہتا، مل جل کر رہتا ہے، دوسروں کا وہ محتاج ہوتا ہے، اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عین فطرت کے مطابق، انسانی طبیعت کے مطابق اس بات کو بیان کیا کہ اس کے پڑوسی ہیں، تو پڑوسی کے ساتھ اس نے مل کر رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ فل یک کریم جا رہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارا دین، دین اسلام، پڑوسی کے وہ حقوق بیان کرتا ہے کہ کسی بھی دین کے اندر، کسی بھی شریعت کے اندر پڑوسی کے اتنے حقوق بیان نہیں کیے گئے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جسے امام بخاری نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، بتاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ جبریل امین پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، یعنی پڑوسی کو وراثت میں سے حصہ مقرر کروا دیں گے۔ اتنے زیادہ حقوق جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پڑوسی کے بیان کیے کہ اب یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد جس طرح ورثہ کو مال میں سے حصہ ملتا ہے، اسی طرح پڑوسی کو بھی اس کے مال میں سے حصے دار بنا دیا جائے۔ تو اتنے زیادہ حقوق ہماری شریعت مطہرہ نے یہ بیان کیے ہیں۔ احادیث طیبہ اور اس باب کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، تین دفعہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی کہ قیل من یا رسول اللہ، عرض کی گئی کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال من لا یؤمن جاره بوائقہ، یعنی وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، امن میں نہ ہو، یعنی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں سے امن کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے لیے فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو غور کر لینا چاہیے کہ کیا ہمارے پڑوسی ہماری شرارتوں سے یا ہماری اذیتوں سے، ہماری دی ہوئی تکلیفوں سے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر بات پر غور کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ مزید سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فلانۃ تصلی باللیل وتصوم النہار وفی لسانها شیء تؤذی جیرانها سلیطۃ، یعنی ایک عورت ہے کہ جو رات میں نماز پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان کے اندر گڑبڑ ہے اور وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، یعنی لمبی زبان والی ہے، سخت زبان والی ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو حکم دیتی ہے، حالانکہ دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں نماز ادا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کسی طرح کی کوئی خیر نہیں، وہ جہنم کے اندر ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ ان فلانۃ تصلی المکتوبۃ وتصوم رمضان وتتصدق بالاطوار من الاقط وليس لها شيء غيره ولا تؤذي بلسانها جيرانها، یعنی ایک عورت ہے کہ جو فرض نماز ادا کرتی ہے، یعنی نوافل کی کثرت نہیں کرتی، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی، یعنی اور زیادہ عبادتیں اس کی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، ان کو اذیت نہیں دیتی، ان کو تکلیف نہیں دیتی۔ ارشاد فرمایا ہی فی الجنتی، یہ عورت جنت کے اندر ہے، یعنی اگر وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے تو بہت زیادہ عبادت نہ ہونے کے باوجود اس کے بارے میں یہ بشارت دی کہ وہ جنت کے اندر ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ اگر اس طرح کا اچھا سلوک کیا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اچھے بھلے نمازی پرہیزگار لوگ بھی اپنے پڑوسیوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے علماء نے بکثرت باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمائے کہ لا یشبع المؤمن دون جاره، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے۔ اور امام حاکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا پڑوسی اس کے جانتے بوجھتے بھوکا رہے اور یہ خود پیٹ بھر کر سویا رہے، یعنی اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ جانتا ہے اور خود پیٹ بھر کر سو گیا، مجھ پر ایمان لانے والا شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ایمان لایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ اگر پڑوسی غریب ہے، مدد کا مستحق ہے، تو اس کا خیال کرے، اگر اس کے یہاں کھانا نہیں ہے تو اس تک کھانا پہنچائے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی، حکم دیا کہ جب میں شوربہ پکاؤں تو شوربے میں پانی زیادہ کر دوں، پھر میں اپنے پڑوسیوں کو دیکھوں، پھر اس میں سے جو میں نے شوربہ زیادہ کیا ہے وہ ان تک پہنچا دوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا، کہ شوربہ بنایا، گوشت بنایا تو وہ لوگوں تک پہنچا دینا، اور خاص طور پر عورتوں کو اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسیوں تک ہدیہ پہنچائیں، یعنی اپنی پڑوسنوں کو وہ اپنی خیرخواہی کے اندر یاد رکھیں۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بکری کا جو کھور ہوتا ہے اس کو بھی کمتر نہ جانے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی گھر کے اندر موجود ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسیوں کو ضرور پہنچائے، اور پڑوسیوں کے پاس اگر تھوڑا سا بھی پہنچا ہے تو وہ اس کو حقیر نہ جانے بلکہ اپنے پڑوسی کا تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کریں۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس سے ہمارے سامنے پڑوسی کے ساتھ خیرخواہی اور حسن سلوک واضح ہوتا ہے کہ جب ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اس سے ہماری شخصیت نکھرے گی اور معاشرے کے اندر امن آئے گا، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو اگر ہمارا پڑوسی بد مزاج بھی ہے، برا بھی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا حسن سلوک اس کو راہ راست پر لے کر آ جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے اسلاف کے بکثرت واقعات موجود ہیں کہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے کفار پڑوسی بھی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، یعنی ان کے ہاتھوں پر دین اسلام کو قبول کیا۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کے پاس چونکہ اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اب مہمان کا آنا بعض اوقات انسان کے اوپر گرا گزرتا ہے، لیکن اعلیٰ اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ بندہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی تعظیم کرے اور مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لہذا جب مہمان گھر میں آئے تو پھر اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرے، عزت والی جگہ پر اس کو بٹھائے، گھر میں جو حاضر ہے وہ بھی اسے پیش کرے، اور اس کی اگر گنجائش ہے تو اس سے بڑھ کر مہمان کو وہ پیش کرے۔ مہمان جب گھر کے اندر آئے تو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اس کو کمپنی دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، یہ انتہائی بندے کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ان حقوق کو ادا کرے گا تو اس سے اس کی شخصیت نکھرے گی، لوگوں کے درمیان اس کا تاثر اچھا جائے گا کہ یہ اپنے گھر میں آنے والوں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے۔ بندے کو مہمانوں کی کثرت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کل بروز قیامت جب مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اجر دیکھے گا تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں اچھے انداز میں لوگوں کی مہمان نوازی کرتا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، آپ کی تعریفات میں سے احادیث طیبہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ مہمانوں کی انتہائی تعظیم کرتے اور کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بعض اوقات میلوں دور جا کر کسی مہمان کو تلاش کر کے لاتے، پھر اس کے ساتھ جا کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی جب مہمان تشریف لاتے تو آپ ان کی تعظیم و تکریم کرتے، گھر کا کھانا ان کو پیش کرتے، اس حوالے سے بھی بکثرت واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس حدیث پاک کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا